أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. صدق الله العظيم. سورہ زمر کی آیت نمبر 36 ہے. یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ زمر کی جو آپ حضرات کے سبق میں غالباً چل رہی ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تین مضمون بیان فرمائے. تین جملے ہیں تو اس میں تین مضامین ہیں. پہلا جملہ اس بات سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی ذات عالی پر بھروسہ کرنے کو فرما رہے ہیں, اور دوسرا جملہ اس بات سے متعلق ہے کہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈرانے کا جو کام کرتے ہیں اس سے متاثر نہیں ہونے کو فرما رہے ہیں, اور تیسرا مضمون اس سے متعلق ہے اس جملے میں کہ بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے کچھ نہیں ہو سکتا. اور اس تیسرے مضمون میں ایک چوتھا مضمون شامل ہے, وہ یہ ہے کہ تقدیر جو ہے وہ حق ہے, اور تقدیر میں پھر کچھ جنت کے لیے ہیں کچھ جہنم کے لیے, کچھ کہا نہیں جا سکتا اس میں, وہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے متعلق ہے. یہ چار مضمون ہیں اسے ایک آیت مبارکہ, اسی لیے میں نے ایک ہی آیت پر اکتفا کیا ہے کیونکہ وہ چار بھی نہیں سنائے جا سکتے. پہلی آیت میں اللہ پاک یہ فرما رہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں, ایک انداز ہے سمجھانے کا بات کو, اور وہ بات اصل میں یہ ہے کہ پہلے بندہ یہ سمجھے کہ اللہ کہتے کسے ہیں, اللہ ہوتا کیا ہے, اللہ کی صفات کیا ہیں, اللہ کی قدرت کیا ہے, اللہ کا بندے سے جوڑ کیا ہوتا ہے. نہیں آ رہی آواز؟ اس کو آگے بڑھانے پیچھے کرنے کا کچھ نہیں ہے, آن بھی ہے نہیں, وہ دیکھ لو پہلے
فون تو ہے.
اچھا چلو بس تھوڑی دیر مجھے بات کرنی ہے,
بس یہ اب صحیح ہو
گیا. نہیں سنیا تھا تو جان
دو نہیں آ جائے گا. خواتین بہت شوق سے آئی.
اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہوتا ہے, اللہ کی اللہ کہتے ہیں اس ذات کو جو کہ تمام صفات کمال کی جامع ہوتی ہے, المستجمع لجميع صفات الكمال. اور عبد جس کو کہتے ہیں یعنی میں اور آپ اور پوری کی پوری مخلوق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی قائم رہتی ہے, اللہ تعالیٰ ہی کی ربوبیت سے مربوب بنتی ہے, اللہ ہی کا حکم اس میں چلتا ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں نافذ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ہی اس کو جانتے ہیں, اس کی مصلحتوں کو جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی اس کی مصلحتوں کی چیز اس تک پہنچانے پر قادر ہیں. انسان کی جو ضرورتیں ہیں وہ اللہ ہی کے پاس ہیں, اور اللہ ہی اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے پر قادر ہیں, اور اللہ ہی پہنچا سکتے ہیں, اور اللہ پاک ہی پھر اس کی مصلحت کو جانتے ہیں کہ یہ چیز اس کو دینا بھی چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. اصل میں انسان جن حاجتوں کا مجموعہ ہے ان حاجتوں کے بارے میں ہر انسان کو جس چیز کی حاجت ہے وہ جاننا, کہ سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ہو سکتا ہے. آپ کی میری کیا ہے, ان کی کیا ہے, ان کی کیا, پوری دنیا کے اندر جو مخلوق ہے, بری مخلوق, بحری مخلوق, آسمانی مخلوق, زمینی مخلوق, دیہاتی مخلوق, شہری مخلوق. نہیں آ رہی ابھی بھی؟ چل جائے گا کام. چلو بس ٹھیک ہے, اس کی آواز صبر کرے اور یہ پھر ثواب میں شریک ہوں. ثواب میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خالی بیٹھے رہے اور سن لیا ہے کچھ بھی تو ثواب ملتا ہے. جیسے نماز میں قرآن شریف پڑھا جا رہا ہو تو پیچھے والوں کو جن کو قرآن شریف امام کا سنائی نہیں دیتا اس کو ثواب ملتا ہے پورا. دین کے کاموں میں کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں. تو جو بندے کی حاجتیں ہوتی ہیں ان کو جاننے کا کام صرف اللہ ہی کا علم ایسا ہے جو جانتا ہے بندوں کی حاجتوں کو اور کسی کا علم نہیں. دوسرے وہ چیز جس کی حاجت بندے کو ہے ہر بندے کو وہ اللہ ہی کے خزانے میں کسی اور کے پاس نہیں ہو, ہر ایک کی حاجت الگ ہے. تیسرے یہ ہے کہ اس کو پہنچانے کی طاقت اور قدرت بندے تک وہ بھی اللہ ہی کے پاس ہے, کسی اور کی نہیں ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جس چیز کو بندہ مانگ رہا ہے یا جو اس کی حاجت ہے آیا اس کو دینا بھی چاہیے یا نہیں دینا چاہیے وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے. اس کو کہتے ہیں مصلحت سے واقف ہونا. چھوٹا بچہ نائف مانگ رہا ہوتا ہے, اس کو تو نہیں معلوم ہے نا کہ چھری پکڑنے کی چیز ہے کہ نہیں پکڑنے کی چیز ہے. سال ڈیڑھ سال کا بچہ اسے کھیلنا چاہتا ہے, وہ ماں باپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز کو دینی ہے کہ نہیں دینی ہے. تو جو بچوں کی عقل ہوتی ہے ماں باپ کے سامنے, ہماری عقل و فہم اللہ پاک کے سامنے اس سے بھی گئی گزری ہے, اس کی وہ حیثیت بھی نہیں ہوتی ہے, ان کو معلوم ہے. پھر ہماری تو زندگی دنیا کی ہے جس کو ہم جانتے ہیں صرف, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہان کی زندگی پر نظر رکھتے ہیں, دونوں جگہ کی بھلائی چاہتے ہیں. اتنے سارے پہلوؤں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی اگر اللہ پہ بھروسہ نہ کرے تو کس پہ کرے, اور اگر اللہ کسی آدمی کو کافی نہیں ہو سکتا تو پھر کون کافی ہو سکتا ہے. یہ اسٹائل ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بس نہیں ہے, مطلب یہ کہ ضرور بس ہے. یہ سوال جو ہے تقریری ہوتا ہے, یعنی سوال کرنے کے دو انداز ہوتے ہیں, ایک سوال کرنے سے سوال ہی ہوتا ہے, ایک سوال کرنے میں جواب ہوتا ہے, ایک سوال کرنے میں ڈانٹنا ہوتا ہے, ایک سوال کرنے میں انکار ہوتا ہے. سوال کرنے میں فرق ہے. اب ایک بچے نے گرم چیز پکڑ لی, آپ کہہ رہے تھے مت پکڑو, تو اب اس نے پکڑ لی, ہاتھ جل گیا اس کا, اب آپ اس سے پوچھتے ہو کیا پھر پکڑو گے. اب یہ جو سوال ہے کیا پھر پکڑو گے, کیا معنی میں ہوتا ہے کہ پھر نہیں پکڑنا اس کو, تو سوال ہے لیکن انکار کے معنی میں ہے. ایسے ہی ہے کہ تمہیں پتا نہیں تھا, اس کا مطلب ہے کہ تمہیں پتا تھا, پیچھے سے پولیس آ رہی تھی تم نے دیکھا نہیں تھا, تمہیں پتا نہیں تھا کہ لائٹ جو ہے نا لال ہو گئی ہے, اس کا مطلب یہ کہ تمہیں پتا تھا, اس کا مطلب کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. سوالات کے مختلف ہوتے ہیں, عنوانات ہوتے ہیں بہت سے, الگ الگ مقاصد کے لیے ہوتے ہیں سوالات. یہاں پر بھی یہ استفہام جو ہے تقریری ہے, اللہ تبارک ہے انکار کے ساتھ لیکن ہے اقرار کے لیے, کیا اللہ کافی نہیں ہے, مطلب ضرور کافی ہے اور اللہ پاک اپنے بندے کو کافی ہے. ہم میں سے ہر کوئی اللہ کے بندے, تو ہم میں سے ہر ایک کو اللہ پاک کافی ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کافی ہونے کا یقین اور اس کا استحضار اور اس کا اور اللہ کی ذات عالی پر جو بھروسہ ہے وہ سیکھنے کی چیز ہوتی ہے. یہ ہے سب میں ایمان کی صفت, توکل ہے. یہ علیہ صلی اللہ بکافی نبدہ میں توکل کی تعلیم ہے, اللہ پہ بھروسہ کرنے کی تعلیم ہے. اور اللہ پہ بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نتائج میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر نظر رکھنا, اور جو ذمہ داری بندے کو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے اس کو پورا کرنا. بھروسہ کرنے کا مطلب اسباب اختیار نہیں کرنا نہیں ہے, بھروسہ کرنے کا مطلب ہے اللہ پاک کی بات کو مان لینا اور اللہ پہ بھروسہ رکھنا. انہوں نے اسباب اختیار کرنے کو کہا تو کر لینا. اب اگر ایک آدمی اللہ پہ بھروسہ کرے اور اسباب اختیار نہ کرے تو اس نے اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا الٹا, کیونکہ وہ تو اللہ کے اگینسٹ میں گیا ہے, تو اس نے اللہ پہ نظر کہاں رکھی ہے. ایک آدمی کھانا نہیں کھایا اور یوں کہتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بھروسہ رکھتا ہوں اور مر گیا, تو چونکہ اس نے اللہ پہ بھروسہ رکھا تھا اس وجہ سے وہ مرے نہیں بلکہ زندہ رہے, ایسا کوئی اصول ہے کیا؟ اور پھر یہ کہ وہ مر گیا تو اس کو ثواب ملے گا کہ اس نے اللہ پہ نظر رکھی تھی؟ ثواب ملے گا کیا؟ ثواب بھی نہیں ملے گا, گناہ بھی ہوگا, جہنم میں جائے گا. کہ ایسا ایسا بھروسہ تھوڑی کہا تھا. بھروسے کا مطلب وہ جو میں جو اللہ پاک کی طرف کے طرف مانا بھروسے کے ہیں, جو اللہ کے یہاں ہے وہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے, اپنے طرف سے کہ مانا نہیں ہے. تو بھروسہ اللہ پر کرنے کا مطلب ہوتا ہے جو تدبیر جس کام کے لیے دنیا میں مقرر کی گئی وہ کرو. جو چیزیں ہم نہیں کرتے, مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں, جیسے ہم اپنے بچوں کی تربیت کی صحیح فکر نہیں کرتے, بھروسہ اللہ پہ رکھتے ہیں کہ وہ خود ہی دیندار ہو جائیں گے, یا تدبیر کرتے ہیں اتنی نہیں کرتے جتنی اللہ نے کہی ہے, وہ دیندار تو رہیں گے ہی رہیں گے. ایسا تھوڑی کسی نے کہا ہوا ہے. علاج معالجے میں، نوکری کرنے میں اور دوسرے تمام کاموں میں، دنیا کے بچوں کی تعلیم و تربیت میں، شادی بیاہ میں، حلال کمانے میں، حلال کھانے میں، حرام سے بچنے میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، ساری چیزوں میں جس بات کا حکم دیا گیا ہے بندوں کو وہ کام کرنا پڑے گا. اس کے بعد نتیجہ اللہ کے حوالے کرنا ہوتا ہے. مثلا بچوں کی تربیت کے اس معنی کر ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم اپنی طرف سے پوری تدبیر کریں، اور اپنی طرف سے کا مطلب اپنی فہم سے خالی نہیں، اپنی طرف سے کا مطلب فہم اللہ کی لے کے، اللہ کا علم لے کے اس میں اپنی محنت کو لگائیں. پھر اس کے بعد بھی بچہ اولاد سنبھلے گی یا نہیں سنبھلے گی ہم نہیں کہہ سکتے، قسمت میں بھی ان کی ہونا، وہ مطلب ہے اللہ پہ بھروسے کا. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں کہ بعض لوگ بہت کوشش کرتے اپنے اولاد کے لیے، ان کی اولاد بگڑ جاتی. بعض لوگ اپنے اولاد کے لیے کچھ بھی کوشش نہیں کرتے، ان کی اولاد ٹھیک رہ جاتی. بعض مرتبہ ایسے مقدرات کا ظہور ہوتا ہے. اصل چیز نتیجے میں کیا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے. تدبیر کرنا پیسے حاصل کرنے کے لیے تاکہ کھانا پینا آرام سے ہو سکے، ہمارا کام ہے حلال طریقے سے کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. یعنی پالنے والا پھر بھی اس کے بعد اللہ ہی ہے، یہ نہیں کہ پیسے چونکہ ہمارے جیب میں آ گئے ہیں لہٰذا اب اللہ کی ضرورت نہیں ہے. پالے گا پھر بھی اللہ پاک ہی، وہ چاہے گا تو پالے گا، نہیں تو جب بیچ میں راستے میں جیب کٹوا لے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو گھر کو آنے کے بعد میں چورا کے پیسے اٹھا کے لے جا سکتے ہیں، خریدنے کے بعد میں آدمی کھا نہیں سکتا ہے. وہ تو ان کو معلوم ہے کہ پلنا بھی ہے یا نہیں پلنا ہے اس کے ساتھ، نظر اللہ پہ کا مطلب یہ ہے. دوا کھائی، دوا کھانے کا کام ہمارا ہے، اللہ پاک نے حکم دیا دوا کھاؤ، شفا ان کے ہاتھ میں. نہیں کہ میں نے دوا کھا لی تو شفا ہو ہی گی، یہ ضروری نہیں ہے. جو اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کرو شرعی اعتبار سے، اور شرعی اعتبار سے بھی اللہ کو اللہ پہ بھروسہ کرنے میں یہی مطلب ہوتا ہے کہ سبب شرعی ہونا. پالتے اللہ ہیں، انہوں نے کمانے کا حکم دیا، اب کمانے میں ناجائز طریقے سے کمانے کا انہوں نے حکم نہیں دیا. اب اگر اللہ پہ بھروسہ ہے تو جائز ہی کمائے گا، ناجائز نہیں کمائے گا، چاہے کم آمدنی ہو چاہے زیادہ. اللہ پہ بھروسہ اگر بندہ نہیں کرے گا تو پھر وہ کمائی کو سوچے گا کہ اگر جائز طریقے سے کرتا ہوں تو کم اسباب ہیں، سورسز کم ہیں، ناجائز کرتا ہوں تو زیادہ ہیں، تو زیادہ اس نے زیادہ سورسز سے کمائی کی شکلیں بنا لی، بھروسہ نہیں کیا اس نے. اب ہمارے پاس سوالات آتے رہتے ہیں، گیس اسٹیشن ہے، اس میں لکر بھی ہے، اس میں لاٹو بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے وہ بھی ہے. اب اگر ہم یہ نہیں رکھتے ہیں تو کوئی گاڑی میں ہمارے گیس یہاں پہ آ کے گیس بھرواتے ہی نہیں، اور اگر کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جائز نہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پیسے میں آمدنی تھوڑی سی ہے، گیس میں پیسے نہیں ہیں، اصل پیسے تو سائڈ میں رکھے ہوئے ہیں، پورے لاٹو میں رکھے ہوئے ہیں، لیکر میں رکھے ہوئے ہیں، وہاں پہ جو سامان اسنیک کا ہوتا ہے اسی کے اندر ہے. اس قسم کی باتیں لوگ کرتے ہیں، کاروبار کے اندر گانے لگا دینا، میوزک لگا دینا، کاروبار کے اندر نامناسب قسم کے اشتہارات چپکا دینا، تصویریں لگا دینا، کسٹمر کو گاہک کو اٹریکشن دینے کے واسطے، ناجائز کے ساتھ کمائی کی شکلیں. بھروسہ نہیں کیا اس بندے نے اللہ پہ. تو اللہ پہ بھروسہ کرنے میں یہ ہے کہ تدبیر کرے بندہ، چھوڑے نہیں. اللہ پہ بھروسہ کرنے میں یہ ہے کہ تدبیر وہ کرے جو اللہ نے کہی ہے، وہ نہ کرے جو اپنے سمجھ میں آ رہی ہے. پھر اللہ پہ بھروسہ کرنے میں یہ ہے کہ تدبیر اس کے کرنے کے بعد میں جو اس کا نتیجہ ہے اس کو بھی اللہ ہی کی طرف سونپے کہ اگر وہ مصلحت ہوگی، پسند کریں گے، ان کی حکمت میں ہوگی یہ بات تو مجھے عنایت ہوگی، اور اگر نہیں ہوگی تو نہیں کریں گے وہ. اور تیسری بات اس کے بعد، چوتھی بات اس کے بعد یہ بھی ہے کہ ان کے فیصلے پر راضی بھی رہنا ہے، تقدیر پر راضی بھی رہنا پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں تفویض. یعنی اللہ تعالیٰ کے ذمے نہیں ہے کہ اگر آپ نے کوئی تدبیر کی ہے تو وہ پورا کریں، وہ کسی کا قرضہ بات ہی نہیں ہے، چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ پہ بھروسہ کرے، اور سارے امور کے اندر نظر اللہ پر ہی ہونا چاہیے، سب چیزوں میں نتیجوں میں نظر اللہ پر ہی ہونی چاہیے. فرمارے اللہ تعالیٰ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بس نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، دوسرے مضمون میں یہ بات ہے کہ لوگ آپ کو ڈراتے ہیں ان کے ساتھ جو اللہ کے علاوہ ہیں، اللہ کے علاوہ سے تم کو ڈرایا جاتا ہے. تو تم کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے اور اللہ کے غیر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ جملہ بہت لمبا مضمون ہے، یہ آپ کو پتہ ہی ہے، پوری دنیا اس وقت جو ہے نا اللہ کے غیر سے ڈر رہی ہے، اور مسلمان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اللہ سے ڈرے. اور جب اللہ سے بندہ ڈرتا ہے تو پوری دنیا کے شر سے اللہ بچاتے ہیں، اور جب کوئی بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا ہے تو پھر ساری دنیا اس کو ڈراتے بھی ہیں، پھر کام اس کا بنتا بھی نہیں ہے. اور اس وقت پوری دنیا میں اجتماعی طور پر مسلمانوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، انفرادی طور پر مسلمانوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. اچھا مخلوق سے ڈرنے نہیں ڈرنے کا جو معاملہ ہے وہ ایمان پر بیس کرتا ہے. نظر اللہ پر کتنی ہے, تعلق اللہ تعالیٰ سے کتنا ہے, محبت اللہ تبارک و تعالیٰ پر کتنی ہے, یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کا کتنا ہے, رضا اور ان کی خوشنودی کی فکر بندے کو کتنی ہے. یہ جتنی زیادہ ہوتی ہے تو پھر بندہ غیر سے متاثر نہیں ہوتا. ڈر کئی کی وجہ سے ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے خوف کی وجہ سے یا تما کی وجہ سے, یا لالچ ہوتی ہے کہ میرا کام فلاں کرے گا یہ چیز مجھے ملے, یا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا دے. اور نفع اور نقصان اس کی بنیاد پر جو آدمی کی طبیعت کے اندر یہ ہوتا ہے, دوسرے سے مروب ہونے کا, متاثر ہونے کا جو مضمون ہوتا ہے, اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اس کے اوپر سے اپنی نظر کو ہٹا لو. نفع اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑو اور نقصان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے مقدر میں نفع اللہ پاک نے لکھ دیا ہے وہ حاصل ہو جائے گا, کوئی اس کو روک نہیں سکتا. ماں اصحابہ کا دھنیہ کن لی اختیا, جو تمہیں پہنچ گئی چیز وہ خطا نہیں کر سکتی تھی, اور جو اللہ نے نہیں لکھا وہ تم کو نہیں پہنچ سکتا. وما اخطا کا لم یکن لیصیبک, جو خطا کر گیا وہ تمہیں پہنچ نہیں سکتا. ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لن ینفعوک الا بشیء قد کتبه اللہ لک, سارے اگر متفق ہو جائیں اس بات پر کہ تمہیں نفع پہنچانا ہے تو نہیں نفع پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے طے کر دیا. اور اگر سارے متفق ہو جائیں کہ تمہیں نقصان پہنچا ہے تو نہیں نقصان پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے طے کر دیا. قلم اٹھ چکا ہے اور سیاہی جسے لکھا گیا وہ خشک ہو چکی ہے. جب فل قلم ہر چیز سے ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے. حضرت علی غلبے کے آدمی تھے, وہ مطلب ان پر صفات کا غلبہ ہوتا, تو توحید کے غلبے ہیں یہ, مسئلہ نہیں ہوتا یہ, لیکن غلبے میں بندہ ایسا کرتا ہے, نہیں کرنے والا خراب ہے ویسی بات نہیں ہوتی. وہ ان کا حال ویسا تھا. ان کے پاس آئے, کہنے لگے کہ ہم آپ کی نگرانی کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ کس سے کرنا چاہ رہے ہیں, زمین والوں سے یا آسمان والے سے؟ تو کہا کہ آسمان والے سے کوئی نگرانی کرے گا, نگرانی تو زمین والوں سے ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آسمان والے نے زمین والوں سے نقصان پہنچانا طے کیا ہوا ہے تو بھی کر لو گے؟ کہنے گے نہیں. اور اگر اس نے بچانا طے کیا ہوا ہے تو تم کچھ بگاڑ لو گے کسی کا؟ کہنے گے نہیں. کہنے گے جاؤ میاں سو جاؤ, اپنا آرام کرو, کیوں وقت خراب کرتے ہو, اپنا بھی میرا بھی. انہوں نے واچ مین بھیج دیے. حالانکہ شورش کا زمانہ تھا, حضرت علی کا زمانہ بہت شورش کا زمانہ تھا, اپنوں کے جھگڑے پرائیوں کے جھگڑے بہت تھے. حال تھا ان پر کہ بھائی جو چیز ہے وہ طے ہونی ہوتے ہے. عجیب لوگ تھے. میدان جنگ میں گھوڑے کی پیٹھ پہ جب رات میں عبادت کر کے تھک جاتے تھے تو جب لڑائی چل رہی ہوتی تھی جب سو جاتے تھے. حضرت علی کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو نیند گھوڑے کی پیٹھ پہ میدان جنگ میں بھی آ جاتی تھی, جبکہ تلواروں سے لوگ مار لے رہے ہیں ایک دوسرے کو, جب بھی سو جاتے تھے. ایک کیفیت تھی ان کے اوپر, اگر تقدیر میں نہیں ہے میرے نقصان تو کوئی پہنچانے نہیں سکتا, اور اگر ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا. ایک غلطہ تھا. مسئلے کے اعتبار سے یہ نہیں ہے, مسئلے کے اعتبار سے واچمین کی ضرورت ہوتی ہے تو رکھ لو, شریعت منع نہیں کرتی. مسئلے کے اعتبار سے یہ کہ حزم احتیاط سے کام لے, ان لوگوں کے اوپر ان مضامین کا اتنا غلبہ ہو گیا تھا اور اس سے اللہ تعالیٰ کام بھی بناتے تھے, ویسے کیفیت تھی ویسی. اصل یہ ہے کہ اللہ کے غیر سے نہیں ڈرنے کا مطلب بھی خاص ہے, ڈرنے کا مطلب بھی خاص ہے. جو طبعی خوف ہوتا ہے وہ منع نہیں کیا جاتا. انسان کے اندر شوق اور خوف طبیعت کے طور پر ہے. ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں نا, اللہ کا کلام اس کا مطلب ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کا مذاکرہ کر رہے ہیں, مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ماشاء اللہ سب اچھے. اچانک سانپ آ گیا تو کیا ہوتا, بچھو آ گیا تو کیا ہوتا, وہ بھاگ جاتے تو کیا اپن سب بےمان ہو جاتے کہ ہم اللہ کے غیر سے ڈر رہے تھے؟ بول کے ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے غیر سے ڈرنے میں نہیں آتا, وہ ممنوع ڈر نہیں ہوتا. وہ یہ طبعی ڈر ہے, یہ طبعی شوق اور طبعی خوف جو ہوتا ہے اس کی ممانعت نہیں ہے اسلام میں. یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک آپ پاگل نہیں ہیں اس وقت تک آپ متاثر ہوں گے. عقل کے صحیح ہونے کی علامت ہے کہ ڈر کی چیز سے ڈر ہو جانا. بھائی بولتے نا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ڈر گئے تھے, شام کو ڈالتے اجدا بنتے, اللہ نے کہا کہ ڈرو مت آؤ بلکہ. تو یہ تھوڑی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ایمان میں کچھ مسئلہ تھا وہاں پہ. طبعی چیز ہے کہ ایک چیز صاف بن جائے گی تو آدمی تو بیٹھے گا بھاگے گا. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم نے کیا وہ بالکل صحیح کیا, لیکن اب ہم تم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز دوسری ہے, اب اس کو پکڑ لو, ہم اس کو آپ کے مسخر کر دیے, تابع بنا دیے, لہٰذا مستقر کر دیا گیا اس کو. ویسا ہے تو اللہ کے غیر سے نہیں ڈرنے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ دین پر عمل کرنے میں اللہ کے غیر سے نہیں ڈرنا, اور اللہ کے غیر سے نہیں ڈرنے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی صورت میں دوسروں کی طرف سے نقصان کا جو خطرہ رہتا ہے اس کی فکر نہیں کرنا. اللہ راضی ہے اس کی اپنی فکر, اللہ راضی رکھنے کی صورت میں دوسروں کے خطرے لگے ہوئے ہیں. اب ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے, میرے ساتھ, آپ کے ساتھ, سب کے ساتھ, کہ اگر اللہ کو خوش کرتے ہیں تو خاندان ناخوش ہو جاتا ہے. ایک شادی ہے, فنکشن ہے, تقریب ہے, ہر قسم کی خرافات, یہ وہ جو بھی جائز ناجائز سب چیزیں. اسلام کہتا ہے کہ بھائی جائز ہے تو جاؤ, ناجائز ہے تو مت جاؤ. اب دو صورتیں ہو گئی, اگر آپ مسئلے پر عمل کرنے کو جا رہے ہیں تو سب سے لڑ لو, سب کو خوش کرنے کو جا رہے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. کیا کرنا ہے وہاں؟ یہی کرنے کا ہے, اللہ کو خوش کرنے کا ہے, یہاں محبت سے معذرت کرنے کا ہے. مان لیے تو ٹھیک ہے, ناراض ہو گئے تو بلا سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے غیر سے نہیں ڈرنا ہے. یہاں جو آیت مبارکہ ہے اس میں ڈرنے کا ایک اور مضمون بھی ہے, وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم لوگ اللہ بتوں کو برا بلا بولو گے تو پھر یہ بت جو ہے نا تم کو پاگل بنا دیں گے. اب جو ہمارے ہندوستان کے لوگ ہیں, میں حیدرآباد کا ہوں, جو انڈیا کے لوگ ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح آسانی سے جلدی سمجھ لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ مندروں مندروں میں بتوں وتوں کے پاس میں وہ لوگ جو حرکتیں کرتے رہتے ہیں وہاں پہ, ان کے گمان میں یہ چیز ہے کہ اگر یہ نہیں کرے تو انہیں سر پہ آ جاتا, یہ نہیں کرے تو ستا دیتا, اگر اس کی پوجا نہیں کی جائے گی تو یہ پریشان کرے گا. نرسو کی جو لوگ پوجا کرتے ہیں وہ اسی لیے کرتے ہیں. نرسو ایک جن ہوتا ہے, اس کی مورتی, اس کا اسٹیچو بنایا جاتا ہے, مورتی بنائی جاتی ہے, پھر پوجا کی جاتی ہے بعد, اور مسلمانوں کے گھروں میں ہوتی ہے. انڈیا میں بہت ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت, علم نہیں رہتا ہے تو پھر سب چیزیں ہوتی ہیں, جہالت تو سب چیزوں کی ماں ہے, تو پھر یہ چیز بھی ہو جاتی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے غیر سے لوگ ڈراتے ہیں, کا مطلب یہ بھی ہے کہ یوں ڈرایا جاتا ہے کہ اگر اللہ ہی کی صرف عبادت کرو گے, اللہ کے غیر کی پوجا نہیں کرو گے, تو جو دوسرے معبود ہیں اور دوسری مخلوقات جو ہیں, جو جن کے ہاتھ میں, کسی کے ہاتھ میں روزی ہے, کسی کے ہاتھ میں اولاد ہے, کسی کے ہاتھ میں نوکری ہے, کسی کے ہاتھ میں شفا ہے, کسی کے ہاتھ میں کام بنانا ہے, کسی کے ہاتھ میں کاروبار ہے, الگ الگ مورتیوں سے تقسیم, جیسے مشرکین اس وقت کے تقسیم کیے ہوئے ہیں, زمانے جاہلیت کے مشرکین بھی ایسے تقسیم کیے ہوئے تھے, تو یہ فلاں کا رب ہے, یہ فلاں کا رب ہے, اور یہ اندیشہ تھا کہ اگر ان کو کچھ کہا جائے تو یہ ستائیں گے, پریشان کریں گے, ڈراتے ہیں. اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, یہ تو خامخواہ فرضی چیز ہے اور کچھ نہیں. اللہ کے غیر کو بحیثیت معبود کے نفع و نقصان میں شریک کرنا کیا ہے؟ پھر مفروضہ ہے, فرضی چیز ہے. اچھا, وہ چاہے مسلمانوں میں ہو چاہے غیروں میں, ہوتا غیروں میں ہے جو شرک تک جاتا ہے, لیکن بعض مرتبہ مسلمان بھی اس غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. دونوں چیزیں فرضی ہیں. ایک مثال اس کی میں عرض کرتا ہوں. ہمارے حیدرآباد کے قریب میں ایک بہت بڑا مندر ہے, تھوڑی دور پہ, تروپتی کے نام سے, وہاں پہ کالی دیوی ہوتی, کالی مورتی کی پوجا کی جاتی ہے. حیدرآباد کے یہاں بھی؟ اچھا, واقف ہیں, کالی مورتی سے ہوتی ہے, اس سے واقف ہیں, تروپتی سے واقف ہیں, سنا ہوا ہے کبھی تروپتی کو لوگ؟ اچھا, تروپتی کو لوگ جاتے ہیں, وہاں سے جو ہے ہزاروں لاکھوں آدمی جاتا ہے, اور جتنے زیادہ تاجر ہیں, بڑے 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 تعلیم یافتہ سائنسداں, ڈاکٹر, بڑے تاجر اور انجینئر, فلاں فلاں, اور سونا, ہیرا, پیسہ, بے پناہ دولت اس پہ خرچ کی جاتی ہے, پوجا کرتے ہیں. ان کے عقیدے میں یہ ہے کہ اس کی پوجا کریں گے تو کاروبار میں ترقی ہوتی ہے, اس کی پوجا نہیں کریں گے تو نہیں ہوتی. اور اس کی وجہ سے ہر سال اس کو پیسے وہ لوگ لے جا کے دیتے ہیں, یعنی اس سے پیسے لینے کے واسطے پہلے اس کو دینا پڑتا ہے, اس وجہ سے جا کے بھیڑ چڑھاتے ہیں اس کے اوپر. اس کو اتنا پیسہ آتا ہے کہ اس پہ کالجز چل رہے ہیں, یونیورسٹیز چل رہی ہیں, فلاں فلاں یہ ہو رہا ہے. تو ذہن میں یہ ہے کہ صاحب ہم پوجا کرتے ہیں تو ہمیں ہماری روٹی روزی مل رہی ہے, ہم اس کی پوجا کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز مل رہی ہے, یہ دونوں چیزوں میں لنک کہاں ہے؟ یہ سوائے دماغ کے کہیں نہیں, یہ صرف دماغ کا مفروضہ ہوتا ہے. وہ چیز جس کے ساتھ میں کیا جا رہا ہے وہ کچھ ہے ہی نہیں. مطلب یہ ہے کہ اب پتھر کی بنا دو, لکڑی کی بنا دو, پلاسٹک کی بنا دو, مجسمہ تو کسی چیز کا بھی بن جاتا ہے, اس میں کیا ہے؟ جان نہیں ہے, کچھ نہیں, اسٹیچو ہے, خالص اسٹیچو. جیسے یہ صورتحال ہے نا, ایسی صورتحال اگر مسلمان کریں گے تو بھی اسی پہ سال صادق ہو جائے. اب ایک صاحب سے ہماری ملاقات میں, ہم گیسٹ میں گئے ہوئے تھے, تو وہ صاحب تھے جنہوں نے حضرت خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ اس کی گنبد پہ سونے کا کلش لگایا ہے. ان سے ہماری ملاقات ہوئی تھی, رائے چوٹی میں تھے وہ صاحب. میں ان سے بات چیت ہو رہی ہوں. بولے صاحب ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں حضرت کا فیض, ہم اتنا سلوک کرے تو انہوں نے ہمارے کاروبار کو بڑھا دیا, بہت بڑے کاروبار تھے ان کے. اب یہ جو بول رہے ہیں نا کہ میں نے حضرت کے ساتھ وہ سلوک کیا تو حضرت نے میرے ساتھ یہ کیا, ان دونوں کے درمیان میں لنک کی دلیل چاہیے, وہ نہیں ہے, ایک مفروضہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس کے بیچ میں. نفع جس کو ملا ہے تروپتی کے پاس جا کے آنے کے بعد میں, تو وہ سمجھ رہا کہ میں جا کے آیا اس لیے ملا ہے. کروڑوں آدمی ہیں جو تروپتی کو جانتے بھی نہیں, ان کے پاس کہاں سے آیا پیسہ, وہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں, اور جب تک تو نہیں گیا تھا جب تک تو کس سے پڑھ رہا تھا, تو اب آنے کے بعد میں تو اللہ ہی سے پڑھ رہا ہے, مگر خام خواہ تو نے اپنے طرف سے جوڑ دیا کہ فلاں نے یہ کام کر دیا ہوا ہے. ایسے کوئی آدمی اچھے کی طرح سوائے اللہ کے نفع نافع اوزار کوئی بھی نہیں ہے. لا نافع الا اللہ ولا ضار الا اللہ, نفع اللہ کے ہاتھ میں, نقصان اللہ کے ہاتھ میں. تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو معبودان باطلہ ہیں ان کی طرف سے اگر کوئی ڈرا ہے تو ڈرنا نہیں. دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف میں اگر کوئی آدمی چلنے کو چلا ہے اور در صورت دیگر ڈرا ہے کہ نہیں تم کو یہ نقصان ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, جیسے اس وقت پوری دنیا کے مسلمان جس چیز کو ٹیکل کر, جس چیز کو برداشت کر رہے ہیں, جس چیز کو جھیل رہے ہیں, ساری دنیا کے مسلمان کو یہ ڈرایا جا رہا ہے کہ تو مذہب سے نہیں چلنا, اگر چلے گا تو پھر تیرا دیکھ کیسا کرتے ہیں. یہ صورت حال چل رہی ہے اس وقت. تو مسلمان کا کام کیا ہے, چاہے مر جائے چاہے زندہ رہے اس کو اللہ کے ساتھ وفادار رہنا, کیونکہ مرنا تو اس کو ہے ہی, چاہے مخلوق کو خوش کر لے اللہ کو ناراض کر کے, یا اللہ کو راضی کر کے مخلوق کو ناخوش کرے, کبھی جلدی مرے گا بظاہر دیکھنے کے اعتبار سے کبھی نہیں مرے گا, کبھی بے عزت ہوتا ہوا دکھے گا کبھی نہیں دکھے گا, مگر جانا تو سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں. ایک مسلمان کی ذمہ داری, ہم چاہے امریکہ میں رہیں, ہم چاہے کسی جگہ پر بھی رہتے ہوں, کچھ بھی کماتے ہوں, خوب اللہ نے پیسہ دیا ہو نہ دیا ہو, کسی بھی کنڈیشن میں ہوں, اللہ کی بندگی کرنی ہے, اور اللہ کے غیر سے اس معاملے میں نہیں ڈرنا ہے کہ بھئی ہم اللہ کو راضی کریں گے تو ہم آپ کو اللہ کو راضی کرنے نہیں دیں گے, تم دین پہ چلنا چاہتے ہو تو ہم تم کو دین پہ چلنے نہیں دیں گے, دین پہ اگر تم چلو گے تو ستایا جائے گا, ہوت کیا جائے گا, شوٹنگ کی جائے گی, تم کو انگلیاں دکھائی جائیں گی, تھوکا جائے گا, کوسا جائے گا, جملے کسے جائیں گے, کچھ بھی ہوتا رہے. اور یہ ہر زمانے میں اہل اسلام کے ساتھ میں ہوا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کے جو مسلمان ہوتے تھے ان کے ساتھ میں بھی ہوا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ جس زمانے میں عیسائی سچا مذہب تھا اس زمانے میں عیسائیوں کے ساتھ ہوا, جس زمانے میں موسیٰ سچا مذہب تھا اس زمانے میں موسیٰ کے ساتھ ہوا, جس زمانے میں سلیمانی و داؤدی سچا مذہب تھا اس زمانے میں سلیمانی و داؤدیوں کے ساتھ میں ہوا, جس زمانے میں ابراہیمی سچا مذہب تھا ابراہیمیوں کے ساتھ میں وہ مسئلہ ہوا. یہ عجیب چیز ہے. قرآن پاک میں عیسائیوں کے مذاہب کی بہت زیادہ واقعات مذکور ہیں. اب یہ جو ہے کیا نام اس کا, اصحاب الاخدود, قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شو, عیسائیوں کا قصہ ہے. وہ زمانے کے وہ لوگ اہل حق تھے, وہ زمانے کے سچے دین پر عمل کرنے والے تھے, وہ لوگ ہر زمانے کے سچے دین کے فالوور کو ستایا جاتا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے, اس کی فکر نہیں کرنے کا, اپنے دین پر چلنے کی فکر کرو. ہاں پنگا بھی مت لو, سنگھ بھی مت مارو کسی کو, ہاں مکا لڑو الجھو مت, جتنا اپنا دفاع کر سکتے ہو بچاؤ کر سکتے ہو, عافیت والا راستہ اختیار کر سکتے ہو کرو, لیکن اس کی وجہ سے دین چھوڑنے کی اجازت نہیں ہو. ذرا گھبراہٹ ہو گئی نام بدل دیا, ذرا گھبراہٹ ہو گئی صورت بدل دی, ذرا گھبراہٹ ہو گئی عدت بدل دیا, ایسا بہت ہو رہا ہے اس وقت ملک کے اندر. گیارہویں صدی کے بعد میں سب کتنا قصہ ایسا ہونے لگا تھا, نام ہی چینج کر دیا, داؤد سے ڈیوڈ کر دیا, فلاں سے فلاں کر دیا, گھبرا کے پتا نہیں لوگ کیا کریں گے, فکر صورت اپنی بدل لی کہ لوگوں کے درمیان میں امتیاز نہ ہو, پہچانے نہ جائیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں, ان وقت میں ہم بول سکیں کہ ہم نہیں ہیں, نعوذ باللہ من ذلک, خدا نہ خواستہ کوئی آپ بتا جائے, اس سے ڈرنا نہیں. ہاں اللہ سے عافیت مانگو کہ اللہ تو ہمیں آزمائش میں مبتلا مت فرما. یہ بتایا جا رہا ہے کہ یخوفون بالذین من دونہ, لوگ ڈرائیں گے آپ کو جو اللہ کے علاوہ ہے اس سے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر کوئی ڈر گیا تو یہ سمجھ لو کہ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا گیا. ومن یضلل اللہ فما له من ہاد, اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ فرما دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, ضلالت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, لیکن بندے کا جو اختیار ہے اس کے اعتبار سے بندہ ذمہ دار ہوتا ہے. ہوتا اصل میں قرآن پاک کے بیان میں یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے تو پھر ادھر سے یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے اب اس کو راستہ نہیں دینا. جب بندہ اللہ کی مرضی کے خلاف چلتا ہے, جو اختیار اللہ نے اس کو دیا ہے چلتا ہے چلتا ہے, تو بالآخر یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ اب اس کو ہمارے نزدیکی کا راستہ مسلسل دیتے رہنا ہے, اس کو ہدایت اس کو دلالت کہتے ہیں. تو اقدام تو بندے کی طرف سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار سے, لیکن ڈیسیشن جو ہے نا آخر بالکل رزلٹ کے اعتبار سے وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. تو اس لیے ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے, اپنی طرف سے آدمی پوری پوری کوشش کرے, نظر اللہ پر رکھے, اور جو گمراہ ہو گیا نہ اس سے اپنے کو افضل سمجھے کیونکہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے تحت میں ہے, اور جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے نہ وہ اکڑ پہ آئے کیونکہ وہ بھی اللہ کے نظام کے تحت میں ہے. عاجزی انکساری کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا رہے اور حق کی ہدایت مانگے بھی اور حق کی کوشش کرے بھی. اسی وجہ سے دعا کرنے کو بھی کہا جاتا ہے کہ ہدنا الصراط المستقیم, پھر جد و جہد کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ صراط المستقیم کے لیے آپ کو جد و جہد بھی کرنا ہے. یہ تین چار طرح کے مضامین ہیں اس آیت کے اندر. ایک تو یہ مضمون ہے کہ اللہ ہی پہ بھروسہ کرو چونکہ اللہ کافی ہو جاتا ہے. دوسرا یہ مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, چاہے لوگ کتنا ہی ڈرائیں, نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں. تیسرا مضمون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگو. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر توفیق نہیں دیں گے تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا, اور جتنی توفیق ہو جائے نیک عمل کی اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ محض آپ کی توفیق سے ہوا, اپنا انکار کرنا اپنی نفی کرنا. بس یہ تین مختصر سے مضمون میں نے سنا دیا, اس میں سے مضامین یہ بہت پھیلنے کے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.